بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 جنوری 2007, مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی پاکستان محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ آراف آیات 167 تا 171 تک کا مطالعہ کرایا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما, منهم الصالحون ومنهم دون ذلك, منهم الصالحون ومنهم دون ذلك, وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا, وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه, والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم حاضرین, سورۃ الاعراف کی یہ چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 167 سے لے کر 171 تک. ان آیات مبارکہ میں ہم سے جو پہلی امت تھی بنی اسرائیل, اس کا تذکرہ ہے. بلکہ ان آیات سے پہلے ان کی پوری تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان فرمائی, ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے, نسل ہے, ان کے 12 بیٹے اور پھر ان کے آگے سے جو اولاد ہوئی ہے. مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ داخل ہوئے اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج عطا فرمایا, تمکن دیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ اللہ کے حکم سے فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر انہیں صحرائے سینا میں لے آئے, تقریباً 6.5 لاکھ کی تعداد میں. اور یہاں صحرا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی, کہ پانی کا بندوبست کیا، 12 چشمے جاری کر دی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس چٹان پر اپنی لاٹھی کو مارو، تو 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، کھانے کے لیے من اور سلوا کا بندوبست کر دیا، سخت گرمی صحرا کی اور اس کے اوپر سائبان بادل کو، ایک بدلی کو مسلسل حکم دے دیا کہ یہ جہاں بھی جائے سایہ ان کے اوپر رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، یعنی سب سے بڑی نعمت یہ کہ غلامی سے نجات دلا دی، پھر کھانے پینے کا بغیر کسی محنت کے بندوبست کر دیا، اور پیش نظر یہ تھا کہ اب یہ لوگ ارض مقدس فلسطین اور شام کے علاقے میں داخل ہوں، اور جو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے انہیں اس کے مطابق یہ اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اس کا ترتیب سے کوئی ترجمہ یا تشریح نہیں کر سکتے، صرف میں حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات عطا فرمانے کے لیے، اور پیچھے سے ہوا یہ کہ اس قوم کی ذہنی پستی کا عالم یہ تھا کہ بجائے انتظار کرتے اسی قوم کا ایک سامری جادوگر جو تھا بنی اسرائیل میں سے، اس کی پٹی پڑھانے پر، اس کے ورگلانے پر، اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جو ان کے پاس زیورات سونے چاندی کے تھے اسے پگھلا کر اس شخص نے ایک گائے کے بچڑے کی شکل بنائی، اور جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی، کراس کرتی، ہوا اس میں سے کراس کرتی تو اس میں سے عجیب قسم کی آواز نکلتی۔ تو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اس سامری جادوگر نے قوم سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے، نعوذ باللہ، وہ خام خواہ جو ہے وہ طور پر، کوہ طور پر، پہاڑ پر چلا گیا، اصل خدا تو یہ ہے، وہ کس خدا سے ملنے چلا گیا۔ تو قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انتہائی غضبناک اور افسوس اور رنج سے بھرے ہوئے، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ قوم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا اور سامری کے پیچھے لگ گئے۔ اور ان سے پہلے آیات وہ منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کے ساتھ وہ جو تختیاں ملی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، انہیں زمین پر رکھ دیا، اور چونکہ نائب اپنا بنا کر گئے تھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور غصے کے ساتھ اپنے بھائی کی بالوں کو، سر کے بالوں کو پکڑا اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف سے کھینچا، لیکن انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجئے، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، میں نے تو انہیں ہر طریقے سے، ہر ممکن طریقے سے انہیں روکنے کی اور منع کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں یہ زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھتا تو آپ کی قوم کے اندر تفریق پیدا ہو جاتی۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر آیا کہ انہیں، جن لوگوں نے یہ ارتداد مرتد ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر انہوں نے شرک کی روش اختیار کی تھی، اور جو روایات میں آتا ہے کہ 70,000 یہودیوں کو پھر اللہ کے حکم سے قتل کیا گیا، اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا ہے جو ہماری شریعت کے اندر بھی جاری رہی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور کہا کہ اب ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے جو فرمایا تھا کہ جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حتتن، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اس لفظ کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ ان کی یہ ذہنی خباثت اور پستی کا یہ عالم تھا کہ وہ الفاظ کو ہی بدل دیتے تھے، اور حتتن کی بجائے حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا، جس حتتن کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، لیکن حنتتن، اے اللہ ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ یہ ہے جو انسان کی جب ذہنی پستی ہوتی ہے، غلامی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سوائے پیٹ کے اسے اور کچھ نظر نہیں آتا، اعلی اقدار، اعلی سوچ، اس کا وہ حامل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بے شمار ان کے جرائم تھے جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تو سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائے ہیں، لیکن سورۃ الاعراف میں ان سے پہلے جو رکوع ہے اس میں صرف اس کا تذکرہ ہے اختصار کے ساتھ. لیکن بہرحال پھر بھی یہاں دیگر رسولوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور اسی میں سے پھر ایک قبیلے کا یا ایک گروہ کا ذکر بھی کر دیا کہ جو سمندر کے کنارے پر آباد تھے، اور چونکہ اس قوم کو یہ بھی حکم تھا کہ ہفتے کے روز کوئی کام نہیں کرنا، ہر قسم کا کام، محنت، مشقت وہ حرام ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو چونکہ اس قبیلے کا، وہ بنی اسرائیل کا ہی تھا ایک گروہ، ان کا کام ہی یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑنا اور اسے بیچ کر اپنا جو بھی معیشت ہے، ذرائع، ان کو بروئے کار لانا، اپنی زندگی کا گزارنا اسی پر تھا. تو اب یہاں بھی خرابی جو نظر آتی ہے کہ ایک گروہ اس نے ہیلا کیا، شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کیا کہ بھائی ہفتے کے دن تو حکم ہے کہ کام نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے آزمایا کہ ہفتے کے روز ہی مچھلیاں آتی تھیں، ہفتے کے علاوہ کسی دن مچھلیاں بھی سطح پر نہیں آتی تھیں، اور جو منظر بیان کیا گیا ہے کہ وہ بالکل سطح پر اور شران اس طرح کے جیسے وہ ان کے سامنے اچھل رہی تھی اور بالکل کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی ہفتے کے علاوہ دنوں میں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی. اب یہ اصل میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے قوموں کو، اس قوم کو بھی آزمایا. تو اب انہوں نے اس کا حیلہ یہ کیا، شریعت کے اندر تحریف اس انداز میں کی کہ وہ ہفتے کا روز جاتے اور پانی میں سے گڑے، نالیاں کھودتے اور آگے آ کے پھر گڑے کھودتے، ان نالیوں کے ذریعے سے پانی ان گڑوں میں آتا، ظاہر ہے کہ مچھلیاں بے شمار تھیں کنارے کے اوپر، وہ مچھلیاں بھی اس پانی کے بہاؤ میں آ کر ان گڑوں میں آ جاتی، لیکن مچھلیوں کو ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، وہ اگلے دن اتوار کے روز جاتے اور گڑوں سے ساری مچھلیاں نکال کر بھیج دیتے. تو اب ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو جس نے شریعت میں بگاڑ پیدا کیا اور اپنی من مرضی شروع کر دی، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے ان کو کہا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق ہے. ایک تیسرا گروہ تھا جس کا ذکر ہے انہی آیات سے پہلے، جہاں سے آج میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے انہی اسی قوم کا ذکر ہے. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، سمجھے کہ خود نیک تھا. ابھی آگے آئے گا کہ ان میں سے کچھ نیک بھی تھے، کچھ بدکار بھی تھے. تو اب بظاہر وہ خود تو نیک تھے، جو بھی عبادات کے طریقے، جو احکامات انہیں دیے گئے تھے، وہ اس پر کاربند تھے، لیکن وہ ان برائی پر گامزن لوگوں کو روکتے نہیں تھے، اور جو روکنے والے تھے انہیں کہتے تھے کہ تم کیوں انہیں روکتے ہو، انہیں جہنم میں جانے دو، تم اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو، اپنے احکامات کی بجاوری کرو، تمہیں کیا ہے. تو جو روکنے والے تھے انہوں نے کہا، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. جو خود نیک تھے لیکن روکتے نہیں تھے، انہوں نے روکنے والوں سے کہا کہ تم کیوں ان کو روکتے ہو، اس قوم کو کہ جو عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، رسوا کرے گا، تم ان کو کیوں روکتے ہو. تو روکنے والوں نے کہا، نہیں منکر کرنے والوں نے کہا، قالوا معذرۃ الی ربکم، اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ ہماری جتنی طاقت تھی ہم نے تو انہیں کہا، روکا نہیں، رکے، اب یہ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، جتنی ہمارے اندر استطاعت تھی، حد استطاعت تک ہم نے تو کام کیا. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور دوسرا یہ کہ شاید یہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، ہماری کسی بات کا اثر لے لیں اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جائیں. یہ اس گروہ کے الفاظ ہیں جنہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، اور اس سے پہلے اس گروہ کے الفاظ ہیں جنہوں نے، جو خود نیک تھے لیکن کہتے تھے چھوڑو، جانے دو جہنم میں، ہمیں کیا. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فلما نسو ما ذکرو بہی، جب انہوں نے بھلا دیا اس بات کو جس کی انہیں جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، یاد دہانی کی گئی تھی، اس چیز کو انہوں نے بھلا دیا، ہر کوئی اپنے اپنی روش میں مگن ہو گیا. ان جئین الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، تو جو روکنے والے تھے انہیں ہم نے بچا لیا، اور جو ظلم کرنے والے تھے، ظلم پر گامزن تھے، انہیں بہت ہی ذلت آمیز عذاب کے اندر، برے عذاب کے اندر ان کو ہم نے مبتلا کر دیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے. تو یہاں ایک بات تو واضح ہے کہ روکنے والے کو اللہ نے بچایا اور باقیوں کو، بعض کی رائے یہ ہے کہ شاید دوسروں کو بھی بچا لیا، لیکن ان کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، برائی کرنے والے اور نہ روکنے والے بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ پس گئے، ختم ہو گئے. اور اس سے بھی آگے یہ فلما اتو اما نہو عنہ، پھر جب وہ اس حد کو کراس کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ، ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مس کر دی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. یہ ابھی تذکرہ چل رہا ہے اس قوم کا، اور اس کے بعد وہ آیات ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی. وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے یہ اعلان فرما دیا، جب تیرے رب نے یہ حکم جاری کر دیا کہ میں ضرور بھیجتا رہوں گا ان کے اوپر قیامت تک کے لیے، جو ان کو شدید عذاب، برے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. یعنی دیگر قوموں کو اب میں بنی اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قیامت تک کے لیے مسلط کر دوں گا، جو ان کو مارتے رہیں گے، اپنی بوٹوں کی نوک پر رکھیں گے، ان کو ذلت کے اندر جو ہے مبتلا کیے رکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. لیکن اس فیصلے کی ایک استثناء تھی، وہ بھی اسی سورہ میں چند آیات پہلے گزر چکی ہے، اور وہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم کے اوپر رحمت کو لکھ دے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو احکامات پر عمل کریں گے ان کے اوپر میری رحمت ہے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے رحمت میں لکھ دوں گا، واجب کر دوں گا، اگر اس وقت جب میرے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جب میرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو جو ان کی پیروی کرے گا، ان کا کہا مانے گا، ان کے اوپر تو میری رحمت جو ہے وہ لازم ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت اور تکریم اور توقیر کریں گے، اور ان کے مشن میں ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے، یعنی قرآن حکیم کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک هم المفلحون، تو وہ فلاح پانے والے. لیکن قرآن اس پر بھی شاہد ہے، گواہ ہے کہ اس رعایت کو بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا، بلکہ سب سے بڑے دشمن قرآن کے، محمد الرسول اللہ کے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو ہے یہ یہود اور مشرکین ثابت ہوئے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے اوپر لکھ دیا کہ قیامت تک کے لیے اب ان کے اوپر میں اپنے بندے مسلط کرتا رہوں گا. لہذا پوری تاریخ یہاں چونکہ اکثر و بیشتر بیان کی جاتی رہی ہے کہ کیسے کیسے کبھی اشوریوں نے، کبھی ٹائٹس رومی نے، کبھی فلاں نے، کبھی بخت نظر نے، نبوکدنظر نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، کبھی 600,000 کو قیدی بنا لیا، 600,000 کو قتل کر دیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، اور تورات کی اصل تختیاں بھی اٹھا کر وہ لے گئے. تو یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوتا چلا آیا. ان ربک لسریع العقاب، اور بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے، جلد پکڑ کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا بھی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے فرقے، تقسیم کر دیا. وہ جو ایک وحدت تھی ان کی، ایک قوم جو تھی، اور خاص طور پر ان کا عروج کا زمانہ حضرت تالوت اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو ہے، جو 96 سالہ ان کا سنہری دور ہے، جیسے ہم خلافت راشدہ کو یاد کرتے ہیں، یہ اپنے اس سنہری دور کو یاد کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ان کے اندر جو ہے وہ تقسیم پیدا ہوئی، اور جو ایک وحدت تھی، ایک حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، پہلے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور اس کے بعد پھر کئی ٹکڑیوں میں یہ بٹ گئے، اور پھر تو یہ دنیا کے اندر ایسے منتشر ہوئے کہ اب پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں، چاہے افریقہ ہے، یورپ ہے، روس ہے، فلاں دیگر علاقوں کے اندر یہ منتشر ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے اب آ کر آہستہ آہستہ وہ آباد ہو رہے ہیں مختلف جگہوں سے، لیکن ابھی تک بھی ان کا انتشار جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. تو اس کی طرف اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں متفرق کر دیا ملک میں، یعنی زمین کے اندر فرقے فرقے، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اب ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس کے سوا یعنی بدکار بھی ہیں. یہ متفرق کرنے کا، بانٹ دینے کا ذکر ایک اور جگہ ایک قوم کا بھی ذکر آیا ہے، اور وہ ہے قوم سبا، یمن کی قوم، بڑی متمدن قوم، ہزاروں سال پہلے جو کئی کی منزلہ بلڈنگیں بنا لیتی تھی، اور پوری تجارتی شاہراہ یمن سے لے کے شام تک جو بعد میں قریش کے ہاتھ آئی ہے، اس سے پہلے اس ساری شاہراہ کے اوپر ہولڈ جو تھا وہ سارا قوم سبا کا تھا. اس کے علاوہ اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے انہوں نے ڈیم جو ہے وہ سد مارب کے نام پر وہ ڈیم سد جو ہے وہ بنایا تھا، اور اس سے جو آپاشی کا نظام انہوں نے قائم کیا تھا کہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ جدھر دیکھو حد نگاہ تک باغات ہی باغات اور سبزیاں ہی سبزیاں نظر آتی تھیں، جنتین یمین و شمال، باغات دائیں بائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حد نگاہ تک ہریالی ہی ہریالی تھی، یعنی تجارت ان کے پاس، زراعت ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس. لیکن جب اس قوم نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، جس طرح کہ ابھی یہاں ہم بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس قوم کا حوالہ بھی سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کو ڈھایا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ، یہاں تو آیا نا کہ ان کو متفرق کر دیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ، وہاں آتا ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ، ہم نے انہیں تتر بتر کر دیا، پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس طرح ہم کاغذ کو پھاڑ کر پھر اس کی تہ بناتے ہیں، پھر پھاڑتے ہیں، پھر تہ بناتے ہیں، پھر پھاڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اسے ہوا میں جب بکھیرتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت اس قوم کی جس کا حوالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے کہ یہ ایک شخص تھا سبا، اس کی اولاد ہوئی، قبائل ہوئے، اور پھر یہ بڑے بڑے متمدن قبائل، یہ ایک قوم تھی پہلے سبا، لیکن جب یہ سیلاب آیا، وہ جو انہوں نے ڈیم بنایا تھا وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اس کی وجہ سے اب یہ وہاں سے منتشر ہوئے، اور کوئی شام میں، کوئی عراق میں، کوئی عمان میں، کوئی یمن میں، کوئی پھر جو ہے وہ جا کر آباد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں ان قبائل کے نام دیے کہ یہ سبا کی قوم جب منتشر ہوئی تو اتنے قبائل میں دنیا کے اندر، مزقناہم کل ممزق، اس طرح تتر بتر کر دیا. ہاں ان میں سے دو قبائل جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو سعادت عطا فرمائی، اوس اور خزرج، یہ بھی دراصل اسی وقت وہاں سے نکلے ہیں جب وہاں سیلاب آیا سبا کے علاقے میں، تو یہ اس وقت آ کر مدینہ کے اندر آباد ہوئے تھے، لیکن یہ انصار مدینہ، ان کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی ہوئی تھی. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر آیا کہ انہیں وَقَطَّعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، منتشر کر دیا، کاٹ دیا، متفرق کر دیا، اسی طرح قوم سبا کا ذکر بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. یہ ہم آخر میں دیکھیں گے کہ کیا اس آئینے میں ہمیں بھی اپنی صورت نظر آتی ہے کہ نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ذکر قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے، ہمیں جا بجا کہا کہ دیکھنا تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرما دیا تھا کہ میری امت کے اوپر بھی ویسے ہی حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے. اس حوالے سے یہاں ہمارے سامنے جو بات آئی، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور اسی اور دوسری طرح کے یعنی کہ بدکار اور نافرمان بھی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، پھر اس تاریخ کے اندر ہمیں یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی بتایا کہ ہم نے پھر انہیں آزمایا، کبھی آسائشوں کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ دنیا دے کر آزمایا، کہیں حکومت دے کر آزمایا، اور کبھی جو ہے وہ برائیوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، یہ آزمائش تھی جو ان کی ہوتی چلی گئی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور یہ سارا کچھ کیوں کیا، یہ آزمائشوں کے اندر ہم کیوں مبتلا کرتے رہے؟ مقصد ایک ہی تھا کہ وہ جو رب کی طرف چلتے چلتے راستہ ٹریک بدل لیا تھا اور رخ جو ہے وہ دنیا اور اپنے نفس کی طرف کر لیا تھا، واپس اسی ٹریک پر، اسی راستے پر وہ قوم آ جاتی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ساری آزمائش اس لیے تھی تاکہ وہ لوٹ آئیں رب کی طرف، جو پیٹھ کر دی ہے انہوں نے، چہرہ دوسری طرف کر لیا ہے، دوبارہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑ لیں. اور پھر یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. 70 ماؤں سے بڑھ کر رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر رخ ہی نہ انسان اللہ کی طرف کرے، گڑ گڑائی نہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ بہت بھڑکتا ہے. یہی ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. مزید کیا ہوا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ، اب ان کے جانشین بنے، یہ تو پہلے لوگ تھے آزمائے جاتے رہے کرتے رہے، اب ان کی اولادیں جو آئی جو ان کے جانشین بنے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ، ایسے ناخلف پیدا ہوئے ان کے جانشین بنے. وہ کیا کرتے تھے، جو کتاب کے وارث بنائے گئے، جنہیں تورات ملی، یا خزون عرض حاض الدنا، وہ اس سے اس ادنا زندگانی کا سامان لیتے، یعنی دنیا کا حصول. وہ جو کتاب دی گئی تھی، کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے، نہ صرف خود گزارتے بلکہ دنیا کو اس کے راستے پر چلاتے. اس کو ایک طرف رکھ دیا، جیسے آتا ہے قرآن حکیم نینی کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، ونبذوه وراء ظهورهم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. کتاب کو ایک طرف رکھ دیا اور کیا، یا خزون عرض حاضل ادنا، کتاب کے وارث بنائے گئے تھے لیکن دنیا کا مال سمیٹنا شروع کر دیا. اور اس میں صرف عوام کا ذکر نہیں ہے، قرآن حکیم نے واضح طور پر کر دیا کہ اس میں ان کے حکمران بھی ملوث تھے، ان کے علماء بھی ملوث ہو گئے، اور عوام تو ظاہر ہے کہ عوام تو ہوتی ہی بھیڑ چال ہے، وہ جس طرح بڑوں کو دیکھتی ہے ویسے ہی ہو جاتی ہے. اور کرتے کیا تھے، یعنی کیسے انہوں نے دنیا کو سمیٹا، جب وہ ایک وحدت تھی بنی اسرائیل، اس میں پہلے دو حصے ہوئے، پھر کئی حصوں میں ٹکڑیوں میں بٹ گئے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کئی حصوں میں جب منتشر ہو گئے، تو بجائے یہ کہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑتے، دشمن سے مدد لے کر اپنے ساتھیوں کے خلاف، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، اپنے ہی بنی اسرائیل کے قبائل کے خلاف وہ فوجیں لے کر آتے، انہیں گرفتار کراتے، انہیں پکڑواتے، ان کا جو ہے وہ کلا کما کروا دیتے. یہ تو تھا ان کے حکمرانوں کا کام، ظاہر جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ تھی وہ اس طرح کرتے رہے، سیاستدان اور حکمران. اور جو علماء تھے، ظاہر وہ علماء ہر قبیلے کے اندر تھے، وہ تورات کے ماننے والے ہی تھے، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ماننے والے ہی، لیکن وہ کیا کرتے، وہ یا خزون آرد حاضل ادنا، وہ یہ دنیا کی زندگی کیسے سمیٹتے کہ دیکھتے ان کے سامنے برائی ہو رہی ہے، روکتے نہیں تھے، اور پھر برائی کرنے والے جب ان کے پاس آ جاتے، ان سے نظر و نیاز بھی لے لیتے، ان سے نذرانے بھی وصول کر لیتے، ان کے اگر کوئی عہدہ دیتے اس عہدے کو بھی قبول کر لیتے، مناسب لے لیتے. تو اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پھر ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے. عوام ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اس بنی اسرائیل کے بارے میں، منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ اپنی تمناؤں کے پیچھے، اپنے جادو ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے پڑ گئے دنیا حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ آسان راستہ ہے، لہذا جو ہے وہ تویز اور جادو اور ٹونا اور ٹوٹکا اس کو اختیار کرو، لہذا اس کی بہت زیادہ وبا جو ہے وہاں پھیل گئی، اور پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کی بیوی کو اس سے الگ کرنے کے لیے، کچھ مال حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ اس طرح ہمارے سامنے جو بات آئی کہ کتاب کے وارث بنائے گئے، اس کتاب کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، پھر یا خزون عرض حاض الدنا، اس دنیا کی یہ چند روزہ زندگانی کا سامان سمیٹنا شروع ہو گئے، اسے لے لیتے، اور ذہن میں کیا رکھا تھا وہ ہے جو اگلی بات آ رہی ہے، رویے یہ تھے لیکن ذہن میں جو دینداری تھی وہ کیا تھی، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے یہ تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم بخش دیے جائیں گے، اور اس کی پھر وضاحت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اسی قرآن حکیم کے اندر کہ کتنا ان کے اندر یہ ذہن پر بیٹھ گیا، وہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایام معدودا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اول تو ہمیں آگ میں ڈالا نہیں جائے گا، کیوں نہیں ڈالا جائے گا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، لہذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر بفرض محال آگ میں ڈال بھی دیا گیا لن تمسن النار الا ایام معدودا، گنتی کے چند دن ہوں گے، لہذا یہ ذہنیت تھی جو حکمرانوں میں بھی، علماء میں بھی اور عوام کے اندر راسخ ہو گئی، لہذا ہر کوئی اپنی من مرضی کرتا تھا، شریعت کو اپنے طریقے سے وہ گزار رہا تھا، اور قرآن نے واضح کیا کہ ان کے علماء کیا کہتے تھے، یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے، فتویٰ فروشی کرتے اپنی اس دنیا کو سمیٹنے کے لیے، اور کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر لوگوں سے کہتے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہی ان کے جو حکمران تھے وہ کرتے، اور عوام تو تھی ہی اپنی خواہشات کی پجاری، لا یعلمون الکتاب الا امانیہم، وہ نہیں جانتی تھی سوائے کتاب کے، کتاب کو نہیں جانتی تھی سوائے اپنی تمناؤں کے، ان کی تمناؤں پر جو بات شریعت کی فٹ ہوتی اسے مان لیتے، اور یہ آج ہم بھی آج دیکھ سکتے کہ جو اپنی خواہشات کے مطابق دین کی بات ہوتی ہم مانتے ہیں، جو خواہشات سے ٹکراتی ہیں ہم کہتے ہیں جی نہیں ہو سکتا، دنیا لگی ہوئی ہے ہم بھی کر رہے تو کیا ہو گیا، تو کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کا نقطہ نظر واضح فرما دیا، وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے یا وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیے جائیں گے، وہی آتی ہی ہمارا تم مثل ہو یا خزو، اور اگر پھر ایسا ملے، پھر رشوتیں ملے، پھر چندے نذرانے ملے، پھر لے لیں گے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں، الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کے معاملے میں یا ان احکامات کے معاملے میں یا کتاب میں ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا، پختہ عہد، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں سوائے حق کے، اپنی طرف سے کوئی آمیزش نہیں کریں گے، جو رب نے کہا وہی بات کہیں گے، کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقول الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نہ بولے اللہ پر سچ کے سوا، جیسے عدالتوں میں کہتے ہیں نا میں حق بولوں گا اور سچ بولوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، ودرسو ما فیہ، اور انہوں نے اسے پڑھا بھی ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اسے وہ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، انہوں نے اسے سمجھا بھی ہوا ہے، وہ جانتے بھی ہیں، ودرسو ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، تقوی کا اختیار کرنے والے ہیں، یعنی یہاں واضح فرما دیا کہ صرف سوچ سے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہم بخشے جائیں گے، لیکن راستہ دوسرا، ٹریک دوسرا اختیار کیا ہو نہیں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہاں رب کے راستے پر چلتے ہوئے انسان گر گیا، پھسل گیا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، بھول گیا، وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن راستہ دوسرا اختیار کر کے بغاوت کے راستے پر چلتے ہوئے پھر یہ ذہن رکھنا سَيُغْفَرُ لَنَا، تو اس کی نفی، قرآن اس کی نفی کرتا ہے. افلا تعقلون، اور کیا تم عقل نہیں حاصل کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، اور بیش وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اور بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے نیکوکاروں کے اعمال. کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں گفتگو اپنی پہلے یہ آیات مکمل کر لیں پھر ہم اپنی تاریخ کی طرف آئیں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، انہی کی تاریخ کا ایک حوالہ دیا کہ جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا، کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، اور ایسے اٹھایا، یہ نہیں کہ کوئی استعارہ تھا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو پر قادر ہے، جس نے یہ بساط بچھائی، یہ دنیا بچھائی ہے، اس کو وہ لپیٹ بھی سکتا ہے، یہ پہاڑ جو اللہ تعالی نے رکھے ہیں اسے اٹھا بھی سکتا ہے، اسے وہ روئی کی طرح اڑا بھی سکتا ہے. تو اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تورات عطا فرمائی، یا کسی اور وقت ایسا منظر ان کے اوپر پیش آیا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا جیسے کہ وہ سائبان تھا، جیسے چھتری کی مانند ان کے اوپر آ گیا، اور اس وقت یہ اب ظاہر ایسا منظر تھا کہ جیسے ان پر گرا چاہتا ہے پہاڑ، یہ ان کے اندر خشیت اور خوف کی کیفیت جب پیدا ہو گئی بنی اسرائیل کے اوپر. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے بھی جان لیا کہ اب یہ ہمارے اوپر گر پڑے گا، گرا چاہتا ہے. تب اللہ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، دیکھو مضبوطی سے تھام لو اس چیز کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. کیا دیا تھا؟ تورات دی تھی، احکامات دیے تھے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑنے سے، مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر عمل کرو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو، اسے نصیحت حاصل کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچتے رہو. کس سے بچتے رہو؟ دنیا میں دھکوں سے، در بدر کی ٹھوکروں سے، اور مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچ سکو. لیکن حضرات محترم، ہمیں پوری تاریخ میں نظر آتا ہے کہ ان باتوں پر بنی اسرائیل نے کان نہیں دھرا، اپنی من مرضیاں کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو قرآن میں واضح فرما دیا، یہ نہیں کہ ابھی یہ بات آئی ہے قرآن میں، اس سے پہلے جو ان کے جلیل القدر انبیاء اور پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، ان میں خاص طور پر یسایہ ایک نبی تھے، یرمیہ نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو آئے اس لیے تھے انہیں خبردار کرنے کے لیے، انذار کرنے کے لیے کہ اب وہ وقت آیا چاہتا ہے، تمہاری بربادی کے وقت جو ہے وہ قریب آیا چاہتا ہے، لہذا تم اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ. لیکن نہ صرف کہ انہوں نے مانا نہیں، بلکہ کئی نبیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں شہید کر دیا. انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دراصل بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے آئے تھے، وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے. انہوں نے آ کر ان کے حکمرانوں کو بھی جو ہے وہ خطاب کیا، ان کے علماء کو بھی خطاب کیا، لیکن بجائے ماننے کے، چونکہ وہ دنیا کے اتنے رسیہ ہو چکے تھے، دنیا ان کے اندر اتنی گھر کر چکی تھی کہ وہ جو بھی گورنر تھا وہ غیر مسلم گورنر تھا، یعنی وہ بنی اسرائیل کے علاوہ گورنر تھا ان کے اوپر، اسے کہہ کر کہ یہ تو جادوگر ہے، چونکہ وہ روکتے تھے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور علماء سے انہوں نے کہا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی مانند ہے جن کے اوپر چونا پھرا ہوتا ہے اور اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ نہیں، یعنی کہ تم دنیا پرست ہو چکے ہو، تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تم نے فرقے بازیاں بنائی ہوئی ہے، قوم کو متفرق کیا ہوا ہے، لیکن تمہارے سامنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے، تم اس پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتے. تو علماء نے بھی اور حکمرانوں نے اسی کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی، کہ یہ جادوگر ہے، یہ جو معجزے دکھاتا ہے یہ معجزے نہیں ہے، جادو ہے، لہذا جادو شرک ہے، گناہ ہے، یہ اس کی سزا قتل ہے، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. اور اس گورنر نے جو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اس نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، ہمارا جشن کا دن ہے، یہ ایک بربا ڈاکو ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تم بتاؤ میں کس کو جو ہے وہ پھانسی پر چڑھا دوں. تو یہ جو قرآن نے ان کا منظر پیش کیا نا کہ وہ دنیا چاہتے تھے، یا خزون عارض حاضل ادنا، انہوں نے کہا کہ ڈاکو کو چھوڑ دو، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دو. یہ الگ بات ہے کہ جو اسلام کا نقطہ نظر ہے قرآن اور احادیث کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر وہ جو بھی تھا جودا اسکریوتی، جو ان کا ایک حواری تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی شکل میں بدل دی گئی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا. تو یہ تو حالات اور واقعات تھے ان کے. اب انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی تاریخ کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر، جسے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان فرمایا جبکہ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دی، رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ نے ہدایت دی، اور پھر خلفائے راشدین کا زمانہ ہمارے سامنے ہے. جس طرح یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ کی کیفیت پیدا کی اور کہا کہ اس قرآن، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں اسلام سربلند ہو گیا، شرک کے اندھیرے ختم ہو گئے، ہر بد اخلاقی جو ہے وہ مٹ گئی، اور صحابہ نے اس کے راستے میں، اس راہ میں بہت سی شہادتیں دی، تب حجۃ الوداع میں اس جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ عالمگیر منشور جو آپ نے عطا فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عربی پر، اجمی پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے، کوئی فضیلت نہیں، سود ختم ہے، آج کے بعد ہر قسم کا سود حرام، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا، چونکہ ان کے چچا بے شمار لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سب سے پہلا سود جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. ہر قسم کا قتل، ناحق قتل، وہ ختم. اسی طرح عورتوں کے حقوق بیان کیے، غلاموں کے حقوق بیان کیے، اور پھر پوچھا الا هل بلغتو، لوگوں بتاؤ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا، وہ احکامات جو مجھے 23 سالہ زندگی میں ملے تم تک پہنچ گئے. تمام لوگوں نے بیک زبان کہا نشہد انک قد بلغتا ودیت ونصحتا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نصیحت اور خیر خواہی کا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا. بلکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اندھیروں کو مٹا دیا، آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرمایا اور کہا اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ رہے، 3 دفعہ کہا اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، یعنی کہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس امت کے کاندھوں پر ڈال دی. اور فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائبہ، آج جو یہاں موجود ہے ان تک دین پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. لہذا اس پیغام کو لے کر صحابہ کرام نکلتے ہیں، تب میں اور آپ آج مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کے ذریعے سے مسلمانوں کو دنیا پر، آدھی سے زیادہ دنیا پر تمکن عطا فرما دیا، خلافت راشدہ کا، خلافت کا نظام، عادلانہ نظام دنیا نے دیکھا، رحمت للعالمین کا مظہر اور اس کا اظہار دنیا نے اس شکل میں دیکھا کہ خلیفہ وقت بھی رات کو جو ہے وہ گلیوں میں چکر لگا کر مسائل کو دیکھ رہا ہے، اپنی عوام کے حالات اور واقعات سے آگاہ ہو رہا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ اس قوم کے اندر بھی وہی روش اختیار ہوئی، وہ جو ایک وحدت تھی یہ امت، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اپنی ان نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی باہم رنجشوں اور نااتفاقیوں کی وجہ سے، وہی انداز ہمارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوا، اور وہ جو ایک وحدت تھی قوم ٹکڑیوں کے اندر بڑھتی چلی گئی، اور ظاہر ہے کہ ہر ٹکڑی کا کوئی حکمران تھا، کچھ اس میں علماء تھے، کچھ عوام تھی، پہلے تو آپس میں معاملات ہوتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ غیروں نے ان کے اوپر تسلط قائم کر لیا، کہیں بلندیزی آ گئے، کہیں پرتگیزی آ گئے، کہیں اٹالین آ گئے، کہیں جو ہے وہ برٹن برطانیہ والے آ گئے، یورپین آ گئے، یہ ساری اقوام تھی جنہوں نے پھر مسلمانوں کو، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا اسی حجت الوداع میں، کہا جیسے یہاں ہم نے پڑھی نا آیت، والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے وہ ہے کہ جن کے ہم اجر کو ضائع نہیں کریں گے. اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں ایک حدیث میں بارکہ میں آتا ہے، لوگوں میں ایک چیز تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے انہیں تھام لو گے کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی در بدر کی ٹھوکرے نہیں کھاؤ گے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت. لیکن جب ہم نے اس روش کو چھوڑ دیا تو پہلے تو آپس کے اندر ہم نے اپنی طاقت کو ضائع کیا، اور اس کے بعد پھر غیروں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح جھپٹیں گی، اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسے کھانا لگانے، دسترخوان لگانے والے کے دسترخوان پر لوگ جو ہے بھوکے جلدی سے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ نوالے ملے، اور ہر کوئی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نوالہ لیتا ہے، اس طرح تمہارے اوپر دیگر اقوام آئیں گی اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے تمہاری بوٹیاں کر دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا، من قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا ہم اس روز تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ یعنی آج تو 313 تھے، کبھی 1000 تھے، اور لاکھوں پر، چند ہزاروں کی تعداد میں ہم لاکھوں پر غالب آتے رہے، تو کیا اس روز ہماری تعداد کم ہو جائے گی کہ غیر ہمارے اوپر اس طرح جھپٹیں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری مثال تو ریت کے ذروں کی طرح ہوگی، لیکن مثال ایسی ہوگی جیسے کہ سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جدھر سیلاب جائے گا جھاگ کو بھی ادھر ہی جانا پڑے گا، اس کی اپنی کوئی قوت اور شوکت اور طاقت نہیں ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی جائے گا، یہ تمہاری کیفیت ہو جائے گی. تو لہذا غیروں نے ہمارے اوپر تسلط قائم کیا، اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، حکمران بھی ہمارے پھر جو 56 ممالک اس وقت ہے، کیا یہ وہی نہیں ہے؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، وہ جو ایک تھے اب 56 ٹکڑیوں میں بڑھ چکے، پھر ہر ٹکڑی کے اندر کئی ٹکڑیاں بنی ہوئی ہیں، کئی ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آ کر، چند چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر جو ہے وہ، مسجدیں الگ، اپنے رخ الگ، ہر چیز الگ. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر غیروں کو بڑی آسانی سے ان کے لیے ترن والا بن جاتے. جیسے یہاں ہمارے سامنے آیا کہ پہلے کچھ لوگ تھے، پھر ان کے وارث بنے ناخلف لوگ. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے وہ اس دنیا کی زندگی کو بس حاصل کرتے تھے. اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالی نے جو بھی نبی اور رسول بھیجے، الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب، ہر نبی اور رسول کے کچھ صحابی، کچھ حواری ہوتے تھے، اس کے ساتھی ہوتے تھے، یاخذون بسنته ویقتدون بامره، اور وہ اس کے ساتھی اور حواری اور صحابی جو تھے وہ اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیتے اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر ناخلف لوگ آئے، جیسے یہاں فرمایا نا، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنائے گئے، یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ اور ہم وہ، لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں ہے. فخلف من بعدهم خلف خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا تھا. بنی اسرائیل کے حالات ہمارے سامنے آ گئے، اب اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، یعنی وہ ہو رہا ہے مسلمان ملکوں کے اندر اور خاص طور پر اس وقت پاکستان کے اندر، کہ جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، شریعت اس کے بارے میں کہتی کہ یہ حرام ہے، مخلوط محفلیں حرام ہیں، موسیقی حرام ہے، بے پردگی ناجائز ہے، اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، سود حرام ہے، بے حیائی کا کوئی مقام نہیں اسلام کے اندر، لیکن دھڑلے سے کہا جا رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ اسلام ہے، جو ہم کہہ رہے وہی صحیح ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ کیا ان الفاظ، ان آیات اور اس حدیث مبارکہ کا پورا پورا مصداق نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہے جو کرتے نہیں ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیا کچھ ہوا آج تک یہاں؟ چلے دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، جتنے وعدے ہوئے کوئی ایک وعدہ پورا ہوا دنیاوی لحاظ سے؟ اور کرتے وہ ہے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کے ارشاد مبارک ہے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں، ایسے کردار کے حامل لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ یہ بات وہی چلی گئی کہ ایک وہ ہے جو چھالے تو ہے، نماز روزہ تو کر رہے ہیں، جیسے ان تین گروہوں کے بارے میں ہم نے آغاز میں دیکھا، لیکن جہاں بدکاریاں اور بے حیائیوں کو عام کیا جا رہا ہو، حکومت اسے جواز فراہم کر رہی ہو، عدالتیں جن پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہو، ایسے حالات کے اندر مومن وہ ہے جو اس کے خلاف اپنا اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے، فمن جاہدہم بیدی فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو اپنی زبان سے برا، اس کو برا جانے گا، کہے گا، وہ مومن ہوگا، ومن جاہدہم بقلبہ، جو اپنے دل سے برا جانے کا، وہ مومن ہوگا، یعنی وہ نہیں کر سکتا دل سے تو کڑے، نہ کہ اس کے اندر شریک ہو جائے، اس کو اس کے اوپر جو ہے اس کا حمایتی بن جائے۔ اور قرآن نے کہا کہ اگر معاشرے میں خباثت کتنی ہی عام ہو جائے، ولو آجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں خباثت کتنی ہی عجب اور بھلی معلوم ہو، زیادتی اس کی ہو جائے معاشرے میں، پھر بھی وہ خباثت ہی رہے گی، گندگی رہے گی، اس کے ذریعے، اس کی بنیاد پر کوئی جواز نہیں بن سکتا۔ تو آخری الفاظ یہ ہے جس پر میں اپنی گفتگو بھی ختم کر رہا ہوں، فمن جاہدہم بیدی بلسانی فہو مومن ومن جاہدہم بقلبی فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرات، یہ جب ایمان نہیں قوموں کے اندر رہتا، تب غیر آسانی کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح اس قوم کا کلا کما کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں۔ آج جو ہم 56 ٹکڑیوں میں وقتا نہ ہوں فلرد اماما بٹ چکے ہیں، پھر ملکوں کے اندر، ٹکڑیوں کے اندر اور جماعتوں کے اندر اور گروہوں کے اندر بٹ چکے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ ہمارے اس بے ایمان کی راسخ نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ آج ہم غیروں کی ٹھوکروں پر آ گئے، جیسے یہودی ٹھوکروں پر تھے اور ہیں، اسی طرح آج امت مسلمہ جو ہے وہ غیروں کی ٹھوکروں میں ہے۔ اور جو اللہ نے فرمایا کہ کتاب کو جو مضبوطی سے تھامیں گے ان کا ہم اجر ضائع نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے اب قوموں کو عروج دے گا، یعنی اسے مضبوطی سے جو تھامے گا، اس پر عمل کرے گا، ويضع به اخرین، اور دوسروں کو رسوا اور ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔